السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابو الحسن علی بن ابی طالب القرشی رضی اللہ عنہ. حدیث نمبر رہے گی 3701. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. علی رضی اللہ عنہ، ہم اتنا کچھ سنتے آئے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کسی تعارف کی یا کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہے. ان کا نام بہت ہی مشہور صحابی، خلیفہ راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسن حسین رضی اللہ عنہما کے والد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اور والدہ جن کو ہاشمیہ ہونے کا لقب حاصل تھا یا اعزاز حاصل تھا کہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن کے ہاشمی گھرانے ہی میں شادی ہوئی تھی، اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے معاشرہ فاطمہ بنت اسد کا، کہ پہلے ایمان لانے والوں میں وہ شامل ہوئیں. علی رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، علی آپ کا نام تھا، اور ابو تراب یہ ٹائٹل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک نام اسد بھی تھا، جیسے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر خود علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور یہ بات ہم کو ملتی ہے فی مناقب الاشرہ الریاد الندرہ اس کتاب میں، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگل کے اس شیر کی مانند جو خوفناک منظر کا حامل ہو. لیکن اسد اللہ آپ کا خطاب یا لقب نہیں تھا. اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا نام ان کی والدہ نے اسد رکھا تھا. ایکچوئل ویسے تو ان کا نام علی تھا، لیکن والدہ نے جب پیدا ہوئی تو اس وقت اسد رکھا تھا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے. سبحان اللہ، علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں سبحان اللہ شریک ہوئے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ان کا جو حلیہ بتایا جاتا ہے گندمی رنگت والے تھے، بہت سرخ و سفید نہیں تھے لیکن ہلکا سا گندمی رنگ تھا. بڑی روشن اور خوبصورت آنکھیں تھیں، اور بہت زیادہ طویل نہیں تھے، لمبائی میں مڈل اس کے تھے، یعنی درمیانے قد کے تھے. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا، آپ کو جو بہت اوتھینٹک تو نہیں ہے لیکن اس کی جو نیریشن ہے، مطلب یعنی پہنچتی ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اور درمیان میں علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے. تو ان کا آپس کا جو مزہ ہوتا تھا صحابہ اکرام کا، وہ بھی بہت یعنی باذوق ہوتے تھے وہ لوگ، اور بہترین یعنی علمی ہی ہوتا تھا اکثر. تو علی رضی اللہ عنہ اور تینوں جا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے علی، تم ہم دونوں کے درمیان لنا کے نون ہو، یعنی اگر آپ لنا لکھیں گے عربی میں لام نون الف، تو لام کا بھی لمبی ڈنڈی ہوتی ہے اور نون کے بعد الف کی ڈنڈی بھی لمبی ہوتی ہے، اور نون نیچے ہوتا ہے بیچ میں. تو آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، کتنے ماشاءاللہ یعنی حاضر جواب تھے وہ، اور کتنے ذہین تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہنے کا، ہو سکتا ہے کہ یعنی تمہارے کی ہائٹ کم ہے ہم دونوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت لمبے تھے، کہ عام لوگ یعنی اگر وہ بیٹھے بھی ہوتے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، اتنے لمبے تھے عمر رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کتنا اچھا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی نون نہ ہوتا تو لا ہو جاتا نا، یعنی نہیں ہونا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کتنا ان کا حصے مزاح تھا بہترین. کہا جاتا ہے کہ داڑھی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی، یعنی بہت گھنی داڑھی تھی، اور آخر عمر میں سر اور داڑھی دونوں کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن جمعہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور 18 رمضان 40 ہجری جمعہ کے دن عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے ان کے اوپر وار کیا تلوار سے، جس کے 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन जो आपके दोनों बेटे थे और अब्दुल्ला बिन जाफर, आपको याद होगा अब्दुल्ला बिन जाफर, इनकी भी परवरिश किसने की थी? अली रदी अल्लाह ने। इनकी वालदा का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन जाफर की वालदा, जिनसे अली रदी अल्लाह का निकाह हुआ था, याद होगा आपको। तो अली रदी अल्लाह के ये भी एक तरह से देखा जाए तो परवरिश याफ्ता बेटे थे, जिनकी उन्होंने परवरिश की थी। और एक और भी थे जो कि कासिम जिनका नाम था। तो बहरहाल उन्होंने गौसल दिया और फिर उनको दफन किया गया और नमाज जनाजा हसन रदी अल्लाह ने पढ़ाई थी। सुबह के वक्त आपको दफन किया गया। आपकी उम्र उस वक्त 63 ईयर्स, 63 साल के थे। और खिलाफत की जो मुद्दत है 4 साल 9 महीने और कुछ दिन है, बस इतने ही अरसे वो खिलाफत कर सके। इनका पूरा दौरे खिलाफत बहुत ज्यादा शोरिश वाला था, यानी हर तरफ से बहुत ज्यादा फितने फूट पड़े थे। आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि उमर रदी अल्लाह अन्हु दरवाजा होंगे फितनों के खिलाफ, फिर ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा तो कयामत तक बनना होगा। फिर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के लिए आपने फरमाया था कि ये एक्चुअली इनके लिए खिलाफत तो होगी, यानी आपने इशारा दिया था उसकी तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा आजमाइशें भी होंगी, बहुत फितने भी होंगे। और ये बात हम देख चुके थे कि उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के 6 साल के बाद फितने बहुत ज्यादा उठ खड़े हुए और फिर वो फितने इसी तरह आखिर तक बढ़ते रहे, यहां तक कि अली रदी अल्लाह अन्हु का पूरा दौरे खिलाफत ऐसे ही लोगों से, यानी उनके खिलाफ बरसरे पीकार गुजरा, यानी जंगों में गुजरता रहा पूरा। खवारिज का फितना था, रावजी थे, बहुत सारे अलग अलग फितने अकीदे के लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी बहुत ज्यादा फितने उठ खड़े हुए थे। और अली रदी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से बात भी हमें पता चलती है कि उन्होंने मदीना की हुरमत की वजह से, कि मदीना में फिर इस तरह से शोरिशें बरपा ना हो, जैसे कि जिस वक्त आपको मालूम होगा कि उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में आखिर वक्त में कितना ज्यादा नुकसान हुआ मदीना का और बहुत ज्यादा लोगों की हुरमतों को पामाल किया गया, वहां के लोगों को, जगहों को, और उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को इस तरह से शहीद कर दिया गया। तो इसलिए अली रदी अल्लाह अन्हु ने मदीना को छोड़ दिया था और कूफा चले गए थे और उनको रंज भी हुआ था उस वक्त। तो बहरहाल वहीं से फिर दारुल खिलाफत चेंज हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में कई बातें इरशाद फरमाई थी जो हम आगे भी हदीस में देखेंगे, जैसे हदीस नंबर 3701। हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज ने बयान किया, उनसे अबू हाजिम ने और उनसे सहल बिन साद रदी अल्लाह ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर बयान फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को इस्लामी अलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतेह इनायत फरमाएगा। अलम झंडे को कहते हैं। रावी ने बयान किया कि लोग रात को ये सोचते रहे कि देखिए अलम किसे मिलता है। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब हजरात जो के सरकर्दा थे, यानी बड़े बड़े सहाबे कराम हाजिर हुए और सबको उम्मीद थी कि अलम उन्हें ही मिलेगा। जाहिर सी बात होता है ना ऐसा। और आपको उमर रदी अल्लाह अन्हु की सीरत जब पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा कि उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते थे कि मैं अपना सर ऊंचा करके बैठा हुआ था रसूलुल्लाह के सामने कि आपकी नजर मुझ पर पड़ जाए, यानी वो भी लेना चाहते थे अलम। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि उनकी आंखों में दर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उनके यहां किसी को भेज कर बुलवा लो। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंख में अपना थूक डाला और उनके लिए दुआ फरमाई। इससे उन्हें ऐसी शिफा हासिल हुई जैसे कोई मर्ज पहले था ही नहीं। चुनांचे आपने अलम उन्हीं को इनायत फरमाया। अली रदी अल्लाह ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनसे इतना लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं, यानी मुसलमान। आपने फरमाया अभी यूं ही चलते रहो, जब उनके मैदान में उतरो तो पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो और उन्हें बताओ कि अल्लाह के उन पर क्या हुकूक वाजिब हैं। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों की दौलत से बेहतर है। सुभानअल्लाह। असल में यहाँ रसूल अकरम को ये बताना मकसूद था कि इस्लाम का मकसद सिर्फ जंग करना या लड़ाई करना नहीं है, बल्कि इस्लाम लड़ाई का हामी नहीं है ज्यादा, यानी उसके फेवर में नहीं है, बल्कि इस्लाम तो अमन और सलामती का दीन है। जंग सिर्फ मुदाफियाना होती है इस्लाम में, बिलावजह किसी को मार धाड़ करने के लिए या कुछ जमीन हासिल करने के लिए नहीं होती। तो इस हदीस से अली रदी अल्लाह अन्हु की फजीलत पता चलती है। कहा जाता है कि उनको आशूब एक चश्म का मर्ज लाहक हो गया था, जैसे आपने देखा होगा ना कि आज भी ये मर्ज बहुत आम होता है कि आंखों से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बल्कि लग भी जाती है बीमारी किसी को, शायद इंतहाई गर्मी की वजह से होती है, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تھا اور اس سے آنکھیں شفا یاب ہو گئی تھی الحمدللہ. اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ باتیں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں. یعنی رسول اکرم ہی کا لعاب اس طرح سے ہو سکتا تھا جس میں شفا ہو. یا آپ کا پسینہ صحابیات نے جمع کیا تھا شیشی میں جس میں سے اتری کی طرح کی خوشبو آتی تھی, اور بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رسول اکرم کے ساتھ چیزیں خاص تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا, بہت سارے معجزات آپ کے ساتھ تھے. لیکن اب اس کو بیس بنا کر آج کے کوئی عالم دین یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا لعاب بھی ویسے ہی شفا دینے والا ہے اور اپنا لعاب لوگوں کے منہ میں ڈالیں یا کچھ کریں شفا کے لیے, تو استغفر اللہ, یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہوگا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں اور پھر وہ آگے بڑھتے رہے بہادری کے ساتھ. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے ماشاءاللہ. ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل یعنی تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. سب سے بڑھ کر وہ ذہین بہت تھے ماشاءاللہ. اسی لیے فقہ کی بہت ساری باتیں, فقہ کے جو اصول بنائے گئے وہ انہی کی باتوں کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کے بنائے گئے. ایون اگر آپ قرآن کی اشاعت اور ترویج میں دیکھیں گے کہ اس میں جو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں آتی ہیں, سب سے پہلے اس کی شروعات علی رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں نے کی تھی. علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی ان کے جو شاگرد تھے عاصم بن یامر بن عاصم, اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو یہ نام ہمیں ملتا ہے, جو نقطے اور اعراب لگائے گئے تھے یا اس کو گرامر کے لحاظ سے آگے بڑھایا گیا تھا تعلیم کے لحاظ تعلیم دینے کے لیے, تو علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہی تھے وہ. اور ویسے بھی ان کے جو فیصلے ہوتے تھے نہایت ہی حکیمانہ ہوتے تھے, علی رضی اللہ عنہ کے بہت ہی بہتر طریقے سے فیصلے کرتے تھے. ہاں لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کئی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو یعنی یہ جو بات مشہور ہے کہ خیبر جو فتح ہوا تھا تو فاتح خیبر علی رضی اللہ عنہ تھے, لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا کہ دروازہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا تھا یا اٹھا دیا تھا یہ چیز کہا جاتا ہے. بہت سارے محدثین نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بے شک وہ بہت بہادری سے لڑے اور اسی بنا پر ان کو فاتح خیبر بھی کہا جائے گا, لیکن کچھ باتیں جو ان کے تعلق سے مشہور ہیں کہ خیبر کا دروازہ انہوں نے اکھیڑ دیا تھا قلعے کا یا ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا یا ان کو باب العلم کہا جاتا ہے, یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پہچانتے تھے اور ہر دفعہ اپنے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ انداز سے ڈفرینٹ مواقع پر صحابہ کی اس طرح سے تعریف کی. جیسے ابو عبیدہ بن جرہ جب ڈیلیگیشن آیا تھا آپ کو معلوم ہوگا جو وفد نجران آیا تھا, ان کے ساتھ آپ نے ابو عبیدہ کو ساتھ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو ایسے ایک آدمی کو ساتھ دوں گا جو اس امت کا امین ہے. اس وقت بھی صحابہ کرام کے دلوں میں شوق پیدا ہوا تھا کہ ہم ہوں وہ ہم ہوں, لیکن آپ نے اس وقت ابو عبیدہ بن جرح کو ساتھ کر دیا تھا سبحان اللہ. پھر رسول اکرم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ایسے ڈفرینٹ مواقع پر رسول اکرم صحابہ کو اس طرح سے ان کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے لقب بھی دیا کرتے تھے, ان کو انکریج کرتے تھے یا موٹیویٹ کرتے تھے یا ان کی ہمت بندھاتے تھے. اور ایک عظیم قائد کا یہی کام ہوتا ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے اور آپ ہی تمام صحابہ کی تربیت کر رہے تھے اور آپ ہی کو اس وحی کو آگے پہنچانا تھا, لہٰذا رسول اللہ جانتے تھے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس طرح سے انکریج کیا کہ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا. یعنی ایکچولی اس میں ہمت بندھانا ہے, اس میں ایک طرح سے بہادری پیدا کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے سے آپ موٹیویٹ کریں گے تو سامنے والا کیا ہوگا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ پہلے سے مورل ڈاؤن کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں, چونکہ خیبر میں جو یہودی وہاں جا کر آباد ہوئے تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے وہاں پر, ان کی گڑیاں پہلے سے بھی موجود تھیں اور بعد میں جا کر بھی وہ وہاں آباد ہو گئے تھے. اور خیبر اب اصل میں فتنوں کا گڑھ بن چکا تھا, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب اس کی طرف کوچ کیا جائے اور وہاں سے پھر یہودیوں کا معاملہ مزید ختم کیا جائے. تو بہرحال یہودیوں نے وہاں سے نکلنا تو گوارا نہیں کیا تھا اور اپنی زمینیں بھی نہیں دی تھیں. انہوں نے رسول اکرم سے اس طرح سے معاہدہ کیا تھا کہ زمینیں ہم اپنے پاس رکھیں گے اور اس کی آدھی پیداوار ہم آپ کو دیں گے, غلہ محنت ہم کریں گے آدھا ہم رکھیں گے آدھا آپ کو دیں گے. اور رسول اکرم نے اس بات پر ان سے اقرار کیا تھا, اور پھر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور یہی سورہ حشر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک اول الحشر, ایک پہلا حشر, اور ایک بعد میں ان کا جو جمع ہونا ہوگا اس طرح سے یہودیوں کے بارے میں. تو بہرحال یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے. اگلی حدیث دیکھیے, سیم حدیث ہے لیکن اس میں آخر کے کچھ جملے چینج ہیں, اس لیے ہم اس حدیث کو بھی لے لیں گے. ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا, ان سے حاتم نے بیان کیا, ان سے یزید بن ابی عبید نے, اور ان سے سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے. پھر انہوں نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزے میں شریک نہ ہو سکوں, چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے. جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا, یا آپ نے فرمایا کہ کل ایک ایسا شخص علم کو لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے, یا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا. اتفاق سے علی رضی اللہ عنہ آ گئے, حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی. لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو علم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرا دیا. سبحان اللہ. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بات کہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یا اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے اصل میں. اور یہ محبت کیسے مل سکتی ہے, یہ ہمیں ہمارے دل میں بھی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل کریں اور رسول اکرم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نہ جانیں, جب تک کہ ہمیں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. اور صحابہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں, تو صحابہ سے محبت بھی اسی وقت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی جب ہم رسول اکرم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت کو بھی جانیں گے. تو صحابہ کی سیرت پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے, تاکہ ہمارے دل کے اندر ان کی جیسا بننے کا شوق پیدا ہو اور ان کے جیسے کام کرنے کی خواہش پیدا ہو. اگلی حدیث دیکھیے, ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے, اور ان سے ان کے والد نے, کہ ایک شخص حضرت سہل بن سعد کے ہیں آیا اور کہا کہ فلاں شخص, اس کا اشارہ امیر مدینہ کی طرف تھا جو مروان بن حکم ہے, اس وقت مروان بن حکم تھا, برسر ممبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے. ابو حازم نے بیان کیا کہ حضرت سہل بن سعد نے پوچھا کیا کہتا ہے, اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے. اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نام تو ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا, اور خود علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا. یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے سہل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا کہ اے ابو عباس, یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے, یعنی کچھ آپس میں, جیسے کہ ہم کو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میں کچھ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کچھ آپس میں بات ہو گئی تھی, اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے مسجد میں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں یا پھر رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں. آپ مسجد میں تشریف لائے, دیکھا تو ان کی چادر پیٹ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے, مٹی لگ گئی تھی. آپ مٹی ان کے جسم سے صاف کرنے لگے اور فرمائے اور کہنے لگے اٹھو اے ابو تراب, اٹھو اے ابو تراب. آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں کچھ نہ کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جھگڑے کو طول دیا جائے. اور یہ تو رسول اکرم کی بیٹی تھی اور رسول اکرم کے داماد تھے ماشاء اللہ. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں کتنا اچھا نظر آتا ہے کہ آپ نے پہلے علی کے بارے میں پوچھا رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہاں اس حدیث میں تو نہیں ہے لیکن دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں, آپ نے معلوم کروایا تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ مسجد میں ہیں, پھر تب آپ گئے فوراً ان کو بلا کر لایا اور پھر دونوں کو دعائیں بھی دی. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ, کہ آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے, جب وہ آتی تھی تو ملنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کو ویسے ہی عزیز ہوں گے, اور وہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے, یعنی ڈبل رشتہ تھا, دوہرا رشتہ تھا. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب یا یہ لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, ابو تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں اصل میں, اور ابو باپ کو کہتے ہیں, یعنی مٹی کے باپ. ایکچولی اس یہاں رسول اکرم کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں بھی رسول اکرم سے ان کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم نے ان کو اہم جانا اور ان کو اس طرح سے لقب دیا. ہم سے محمد بن رافع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حسین نے, ان سے زائدہ نے, ان سے ابو حسین نے, ان سے سعد بن عبیدہ نے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، یعنی ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی. اس نے کہا کہ جی ہاں. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تری ناک خاک آلود کرے. پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن کا ذکر کیا، خوبیوں کا، اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے. پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں گی. اس نے کہا کہ جی ہاں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بولے، اللہ تری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا. ایکچولی آپ کو معلوم ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اواخر میں، یعنی آخری ایام میں، اور علی رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں بہت ہی بڑے بڑے ایسے گروہ یا فرقے پیدا ہو گئے تھے جو عقیدے کے لحاظ سے بھی بالکل بے راہ رہو تھے، یعنی جنہوں نے اسلامی عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، اور سیاسی پارٹیاں بھی بہت ساری بن چکی تھیں، جیسے کہ خوارج، یہ فرقہ پیدا ہوا، معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، اور رافضی. تو یہ شخص کہا جاتا ہے کہ یہ خارجی تھا، خوارج میں سے تھا. جو خوارج یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف تھے، اور یہ دونوں کو برا سمجھ کہتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی خاندانی شرافت کا ذکر کیا، مگر خارجیوں نے سب کچھ بھلا کر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور دلالت اور گمراہی میں پڑ گئے. اور یہ جو خوارج ہی تھے اصل میں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا مسجد میں، جب وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے اور تھوڑا سا اندھیرا تھا. تو یہ شخص کہا جاتا ہے کہ جس نے ان کے اوپر وار کیا تھا، یہ مسجد کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا. جیسے علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اس نے سر پر تلوار سے وار کیا، جس کی بنا پر 3 دن تک علی رضی اللہ عنہ زخمی رہے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اگلی حدیث دیکھیے. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر نے، اور کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، اور انہوں نے ابن ابی لیلہ سے سنا. کہا کہ ہم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو سکی، تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع دی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے. اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے. میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن آپ نے فرمایا یوں ہی لیٹے رہو. اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو، تو 34 مرتبہ، یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر کہو، 33 ٹائم سبحان اللہ، اور 33 ٹائم الحمدللہ پڑھ لیا کرو. یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ایک باپ کی بیٹی کو کس طرح سے نصیحت اور تربیت ہے. یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے آج کی یہ دونوں احادیث میں، اوپر والی حدیث میں بھی جس میں ابو تراب کا ذکر تھا، اور یہ والی حدیث میں بھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہتے تھے، اور کس قدر ان کو آپ دیکھیں جفاکش آپ نے بنایا، ان کو آرام کی عادت نہیں ڈالی. آج ہماری محبتیں بالکل الٹی ہو گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا آرام دیں گے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کا نتیجہ کہ آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے. آج کی جو نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں، تو جس طرح سے ایکچولی یہ لاک ڈاؤن نے تو اور بھی زیادہ کاہل اور سست کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی، یعنی ہم اتنا بچوں کو آرام کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کو عیش و آرام کا عادی بناتے ہیں کہ پھر ان کو آگے جا کر سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پہلے سے بچوں کو جفا کشی کی عادت ڈالنی چاہیے. اور بعض اسکالرس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی کس طرح سے پرورش کی تھی، کہ ان کے گھر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی تھی، لیکن ایک ٹائم دال ہی بنتی تھی اور ایک ٹائم گوشت بنتا تھا یا سبزیاں بنتی تھیں، اور نوکروں سے کام نہیں کیا لیا جاتا تھا زیادہ، بلکہ نوکروں کی بھی خدمت بعض اوقات بچوں سے کروائی جاتی تھی کہ تم بھی ان کی خدمت کرو، ان کو آپ جناب سے بات کی جائے ان سے، اور ہر قسم کی اچھی بری یا جو کیا کہنا چاہیے، جیسے سیکنڈ ڈے ہو جاتا ہے جب کوئی کھانا بچ جائے اصل میں، یعنی پرانا ہو جاتا ہے کوئی کھانا، تو وہ بھی کھانے کو دیا جاتا تھا. آج کل تو لوگ اس کو اتنا مایوب سمجھتے کہ اچھا ہم تو ایک ٹائم کا کھانا دوسرے ٹائم نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ انہیں اتنے تکبر اور رعونت کے ساتھ کہتے کہ ہم تو کبھی باسی کھانا نہیں کھاتے, تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے انواع و اقسام کے کھانے دیے, تو ہم کو یہ ساری عادتیں ہمارے خود کے اندر بھی ہونا چاہیے, یعنی مشکل کو مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہو, ہمت ہو, کام کرنے کی عادت ہو, اور سب سے بڑھ کر جفا کشی کی زندگی کی عادت ہو, تاکہ ہر حالت میں ہم لوگ سروائیو کر سکیں. اللہ نہ کرے کسی پر کوئی برا وقت ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں جو چھوٹے موٹے کام ہو تو کرنے ہی پڑتے نا, کوئی بھی ان کاموں سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا, زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اسے کرنا ہی ہے, کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے کہ رسول اکرم نے چکی دی تھی اپنی بیٹی کو جہیز میں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا تھا, تو پھر اگر ایسے ہی تھا تو رسول اکرم نے ایک غلام کیوں نہ دے دیا اور بھی آگے چل کر؟ لیکن آپ نے کیا چیز پسند فرمائی ان کے لیے کہ وہ تم لوگ یہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو تو تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت اس حدیث پر عمل کر لیا کرے گا وہ اپنے اندر تھکن محسوس نہیں کرے گا. سبحان اللہ واقعی میں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو دلوں کو اطمینان تو ملے گا ہی ملے گا الحمدللہ. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور یا بچوں کی تربیت, ایون بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی, دونوں کی بھی, اور بچوں کو بھی ہم بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا چولہا چکی صرف لڑکی کرے گی اور بہو ہی کرے گی, نہیں, اگر مدد کر سکتے ہیں تو بیٹوں نے بھی مدد کرنا چاہیے, ان کی ہیلپ, بیوی کی ہیلپ کرنا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی کا عادی نہ بنا دیں کہ آگے چل کر ان کو زندگی میں مشکل ہو. اس ٹاپک پر میں آپ لوگوں کے بھی خیالات جاننا چاہوں گی. تو اس بات کی ہم کو تعلیم و تربیت دینا چاہیے, اور رسول اکرم کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, خصوصاً آج کے دور میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت, اور خصوصاً بیٹیوں کی تربیت. کہ رسول اکرم آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ غلام اٹھا کر دے دیا, پھر یہ نہیں کہا کہ جب علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر گئے تو ان کو واپس لے کر آئے, دونوں میں کسی طرح سے صلح کروائی الحمدللہ. تو آپ دیکھیں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے بچوں کے معاملے میں, کہ ان کو آپس میں صلح کروانے والے بنے, ان کو ان کی اچھی تربیت کرنے والے بنے, ان کو آگے کی زندگی کے لیے اچھے کوئی ٹپس دیں, نہ کہ دونوں کو اور مزید بگاڑ ان کے اندر پیدا کریں. آج کل کے یعنی کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے, کچھ والدین کا, یا کچھ اسپیشلی جو والدہ ہوتی ہیں, کہ اپنی بیٹیوں کی گھر وہ خود ہی ختم کر دیتی ہیں بلا وجہ بیٹی کی سائڈ لے کر. تو ہم کو بلا وجہ بیٹیوں کی سائڈ نہیں لینا چاہیے, بلکہ سمجھانا چاہیے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آگے آئیے. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے, اور ان سے سعد نے, اور انہوں نے ابراہیم بن سعد سے سنا, اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ سبحان اللہ. لیکن اس حدیث کو کچھ لوگوں نے اتنا غلط بنا لیا ہے, اور اسی حدیث کو بیس بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے بعد نعوذ باللہ یا تو ان کا نمبر تھا خلیفہ بننے کا, یا اللہ کے رسول نے نبوت ٹرانسفر کر دی علی رضی اللہ عنہ کو. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے کہ رسول اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تھی علی رضی اللہ عنہ کو کہ میرے بعد میری بیوی میں سے جس کو چاہے تم طلاق دے دینا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اتنا بڑا غلط الزام یا رسول اکرم پر ایک طرح سے یہ جھوٹ ہے یہ. تو بہرحال دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے, یہ جملہ اس میں ایکسٹرا ہے, کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جیسا نسبی رشتہ ہے ایسا ہی میرا اور تمہارا ہے, یعنی نسب کے لحاظ سے کہ دونوں بھائی بھائی تھے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اکرم کے بھائی تھے, اور جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ تبوک میں, تو آپ نے پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا لوگوں کی سرپرستی کے لیے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا, لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم سب جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن یہاں رسول اکرم کی محبت پتہ چلتی ہے علی رضی اللہ عنہ سے, اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ آپ کو چاہتے بھی تھے, اور آپ کا درجہ کتنا بڑا تھا آپ کے نزدیک. پھر ہم سے علی بن زیاد نے بیان کے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی, اور انہوں ایوب نے, اور انہوں ابن سیرین نے, انہیں عبیدہ نے, کہ علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلے کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو, کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں. اسی وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں, یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر عمر کی طرح دنیا سے چلا جاؤں. ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ عام لوگ یعنی جو روافظ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوٹی ہیں. ایکچولی یہاں پر جو فیصلہ آیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ عبیدہ جو تھے وہ عراق کے قاضی تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ جو ام ولد کی بیعت درست نہیں. ام ولد آپ لوگ جانتے ہوں گے نا, ام ولد کس کو کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ام ولد کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جو جنگ میں قیدی بن کر آتی تھی عورتیں, یا کسی وجہ سے جو کنیزیں تھیں جو جنگ میں آتی تھیں, جب وہ مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے مسلمانوں کی امیر, تو وہ قائم مقام نکاح ہوتا تھا, کوئی خود سے نہیں لے سکتا تھا اس کو. جب وہ مسلمانوں کو تقسیم کر دی جاتی تھیں تو ایک مہینے تک انتظار کیا جاتا تھا. استبرائے رحم کہتے ہیں اس کو, اس ٹرم کو استبرائے رحم کہا جاتا ہے. یعنی ایک مہینے تک اگر ان کے رحم میں کچھ ہے پریگنینسی وغیرہ تو ظاہر ہو جائے. جیسے ان کو ایک پیریڈ آتا اس کے بعد پھر وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہو جاتی تھی جن کو دیا گیا ہے. اور پھر جب وہ یعنی اب وہ اس کو کسی کو نہ بیچ سکتا تھا نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا جب اس سے بیٹا اولاد پیدا ہو جائے. یعنی اس شخص سے جب اس کی اولاد ہو جاتی تھی تو اب وہ لونڈی رہی نہ کنیز رہی اور نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے, اب وہ آزاد ہو جائے گی. یعنی مرد کے انتقال کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی تھی پھر, تو اس کو ام ولد کہتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب اگر جس آدمی کے زیر سایہ وہ تھی, یعنی جو مل کے یمین میں تھی وہ جس آدمی کے, اب اس کے مرنے کے بعد وہ عورت پھر آزاد ہو جائے گی, اس کو اب وہ کنیز نہیں رہے گی یا وہ لونڈی نہیں رہے گی, اس کو ام ولد کہتے ہیں. تو ام ولد کے بارے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ ام ولد کی بیع درست نہیں, یعنی ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا. اب علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ام ولد کی بیع درست ہے, یعنی بیچا جا سکتا ہے. تو عبیدہ نے یہ عرض کیا کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے سے تو ہم ام ولد کی بیع کی ناجوازی کا فتویٰ دیتے رہے, یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہم یہی فتویٰ دیتے رہے کہ جو ام ولد ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, تو اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب بھی وہی فیصلہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی ان کا ذاتی خیال تھا کہ ام ولد کی بیع جائز ہے, لیکن انہوں نے اپنی ذاتی خیال کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ہے وہی تم کرتے رہو, کیونکہ میں بھی ان دونوں سے اپنے ساتھیوں سے جا کر ملنے والا ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں جو لوگ زبردستی ہوا دیتے ہیں مخالفتوں کو یا ایسی باتوں کو کہ عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ میں کچھ اختلاف تھا, اس طرح کی ساری باتیں غلط ہیں, یہ ابو بکر میں اور علی رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا, یہ بھی سب بالکل جھوٹا الزام ہے اور بے بنیاد الزام ہے. کیا ہم صحابہ سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم علی رضی اللہ عنہ سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ابو بکر سے صرف اس لیے ناراض رہے کہ ان کو جائیداد نہیں ملی, وراثت میں حصہ نہیں ملا؟ یا علی رضی اللہ عنہ صرف اس وجہ سے ناراض رہ سکتے کہ خلافت مجھے ملنا چاہیے تھا, ابو بکر نے لے لی؟ وہ لوگ دنیا کے شیدائی تھے ہی نہیں, ان کو دنیا چاہیے ہی نہیں تھا. جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہی میں صحیح اس طرح کے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں وہ ایکچولی علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی برت رہے ہیں. اگر ان کو علی رضی اللہ عنہ سے صحیح محبت ہوتی تو کبھی وہ علی رضی اللہ عنہ پر یہ الزامات نہ لگاتے کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر سے ناراض رہے یا ان کو خلافت نہیں ملی, ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں. ابو بکر کے خلافت پر سب راضی تھے, پھر عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت پر سب راضی رہے, عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بھی سب راضی رہے, اور علی رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بھی صحابہ سب راضی تھے الحمدللہ. اور یہ سب وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے, اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھا. تو بہرحال یہاں پر تو ان کی احادیث اتنی ہی ہیں, لیکن ان کی جو فضیلت ہے ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو دوسری احادیث کی کتابوں سے اور دوسری سیرت کی کتابوں سے دیکھیں گے, لیکن اگلے ہفتے. ابھی میں آپ لوگوں سے جو ہمارا آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کا ختم کر دیتے ہیں, اور عثمان رضی اللہ عنہ کا کسی نے یاد کیا ہے یا لکھ کر لایا ہے ہوم ورک تو وہ ہم کر لیتے ہیں.
جو پوائنٹس نہیں بتائے گئے وہ بتا دیتے ہیں. باجی میں کہ مجاہدین اسلام کے لیے آپ نے اتنے زیادہ کام کیا, اور خاص طور پہ ان کے لیے جو ان کے جانور ہوتے ہیں گھوڑے اور اونٹوں کے لیے ان کے چراہ گاہ بنائی.
جی,
تو ہر چراہ گاہ میں 40,000 سے زیادہ اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے.
صحیح.
اور ہر جگہ کے جو گورنرز تھے ان کی نگرانی کرتے, خود اگر رعایا کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط کام کیا تو ان کو برطرف کر دیتے.
جی.
اور بازاروں کا حال خود جانتے, اور خاص طور پہ غذائی جو چیزیں ہوتی ان کے بھاؤ دیکھتے کہ کہیں عوام کو مسئلہ نہ پیش آیا ہو.
جی بالکل,
اس پر بہت زیادہ وہ نظر رکھتے تھے. اور فتوحات میں قبرص, شمالی افغانستان, ارمینیا, یہ ساری فتوحات آپ کے دور میں ہوئی, اور سب سے پہلے بحری جنگ جو تھی آپ ہی کے دور میں ہوئی تھی.
جی, جو بحری بیڑا تیار کیا گیا تھا. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت صحیح پوائنٹ.
اور سرحدوں پر قلعوں کی تعمیر کرائی اور اس میں مجاہدین کو ہر وقت موجود رکھتے. اور قوت صلاحیت جو تھی آپ کی کہ گرمیوں اور سردیوں کے مناسبت سے دشمن پر حملے کا خصوصی انتظام کیا کرتے تھے, یہ بھی آپ کے دور سے شروع ہوا تھا.
ماشاءاللہ.
اور قرآن کی جو تدوین تھی وہ تو الحمدللہ سب اس سے واقف ہے باجی. اور سڑکیں, پلیں, نہریں اور سرکاری گیسٹ ہاؤس یہ سارے آپ نے تعمیر کروائے تاکہ کسی بھی چیز میں مشاکل نہ پیش آئے.
صحیح.
اور مسجد نبوی کی توسیع اور مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی.
جی.
آپ کی اندر عفو درگزر اور حیا بہت زیادہ تھی بجی, اور خوبصورت اتنے کہ سبحان اللہ, جیسا کہ آپ لوگوں کے بارے فرمایا نا کہ احسن زوجین رآہما انسانی رقیت و زوجہ عثمان, یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی بجی کہ ماشاء اللہ ان کا جوڑا بہت خوبصورت تھا.
صحیح.
حضرت رقیہ کا
ماشاء
اللہ. اور بھی بحر روما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ من
جو بھی خرید
اسے جنت کی بشارت ہے.
صحیح.
یہ بھی آپ کو اس کا شرف حاصل ہے.
صحیح.
اور اسلامی کیلنڈر کو محرم سے شروعات کرنے کی رائے بھی آپ نے دی کہ محرم کا مہینہ ایک حرام مہینہ ہے, تو حضرت عمر کے دور میں بھی آپ کی صلاحیتیں اس وقت باہر آئی اور حضرت عمر آپ کی باتوں کو قبول کرتے.
جی.
اور آپ مشیر کے عہدے پر حضرت عمر کے دور میں تو رجسٹر بنوانے کی تجویز بھی آپ ہی نے دی تھی.
جی ماشاء اللہ. بالکل.
جی رجسٹر بھی آپ ہی کے دور آپ ہی کی رائے پر شروع ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں.
صحیح. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی.
لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں ہوتے تھے, ایسے لباس سے سب پرہیز کرتے تھے جس سے طبیعت میں غرور پیدا ہوتا.
جی.
اور جو عام طور پر امیر لوگ پہنتے تھے, قیمتی کپڑے گھر والوں کو بھی نہیں پہننے دیتے تھے.
صحیح.
اور پاجامہ ساری عمر نہیں پہنا, صرف شہادت کے وقت ستر خیال سے پہن لیا, ورنہ ہمیشہ تہبند باندھا کرتے تھے.
صحیح.
اور غذا عام طور پر نرم, ہلکی اور جلد ہضم ہو جانے والی کھاتے تھے.
صحیح.
اور ان کی روزی کا جو ذریعہ تھا, اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت کے ذریعے کماتے تھے. وہ بڑے دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے.
صحیح.
عرب کے بہت ہی امیر تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا.
صحیح.
اور اس کے بعد جو ہے کہ خیبر میں زمین کی صورت میں ایک جاگیر بھی عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہیں اپنی زمین کو انہوں نے بٹائی پردے, مطلب پیداوار کے دو حصے میں کاشت کرنے کو کر دیا, اور ایک حصہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو ملتا تھا.
جی.
اور صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے عطر لگانے کا بھی ان کو شوق تھا. اور عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرض نماز اور روزوں کی سختی کے ساتھ پابندی کے علاوہ بھی بہت عبادت کرتے تھے. اکثر تیسرے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے.
جی ماشاء اللہ.
اور رات کو صرف اتنا کھا لیتے تھے جس سے انسان زندہ رہ سکے. اکثر رات کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. بعض دفعہ تو ساری ساری رات کی عبادت میں گزر جاتی اور اس میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے.
جی.
ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے ہوں. ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے, البتہ جس سال شہید ہوئے باغیوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا اس لیے حج نہ کر
سکتے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ.
اور اس کو بھی ہے کہ مسجد میں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. مسجد میں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا, ان میں زعفران ملا ہوتا تھا, ان خوشبوؤں سے مسجدیں مہک جاتی تھیں اور ہر نمازی کی روح تر و تازہ ہو جاتی. اور صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی آدمی مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے, کہ جیسی وہ اقامت ہو جاتی پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے تھے وہ صفوں کو اسپیشل جا کے سیدھا کرایا کرتے تھے. اور مسجد حرم میں بھی توسیع حضرت عثمان تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا. اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا, یعنی جو حرم کا جو غلاف
تھا
وہ بھی انہوں نے پہلی دفعہ قیمتی غلاف جو ہے وہ چڑھایا اس کے اوپر.
جی جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے سبھی کو, کہ آپ لوگوں نے جو بھی کچھ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر, دیکھیں جو جب خود سے معلومات حاصل کرتے ہیں یا خود کچھ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن بس اصل ضرورت اس بات کی کہ آج بھی ہم اپنی کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں کچھ تو حصہ ہم ان کا لائیں, کہ کچھ ہماری زندگی صحابہ کی جیسی ہو یا ان کی تقلید میں ہو انشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور
لوگوں کے فائدے کے کام جو ہے نا, وہ اصل میں جو جتنے بھی یہ تھے خلفائے راشدین بھی اور جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے, وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کے فائدے کا.
بالکل. ہاں بالکل.
لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانا ہے.
صحیح.
تو خیبر کی طرف سے کبھی کبھی مدینہ میں خوفناک سیلاب آیا کرتا تھا جس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا تھا. اس کو روکنے کے لیے حضرت عثمان نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بند بندوایا اور نہر کھدوا کر اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. یہ بند بندے محظور کے نام سے مشہور ہوا.
جی جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بالکل صحیح. واقعی میں جس کو ہم خدمت خلق کہہ سکتے ہیں نا, تو خدمت خلق سے ایکچولی اسی میں رسول اکرم کو بھی جو انٹروڈیوس کروایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے, کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں, رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. ایکچولی یہیں سے تو شروعات ہوتی ہے دین کے کام کی, تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے. جی نفیس,
آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بہت سارے سبق اس میں. جی جی آج کا جب کوئی حکمران بن جاتا ہے تو اس کو صرف اپنے پیٹ بھرنے کی پڑی ہوتی ہے.
جی صحیح.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
ٹیچر, میں نے بہت تھوڑا سا